مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. حدیث پاک میں ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مومن ہری بھری نرم و نازک کھیتی کی طرح ہے, اس کی ٹہنی نازک ہوتی ہے, ہوا کے تھپیڑے اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں, کبھی دائیں جھکا دیتے ہیں کبھی بائیں جھکا دیتے ہیں. اور منافق کی مثال اس درخت کسی ہے جو مضبوط تنے والا ہوتا ہے, صنوبر کا درخت, اور مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے, ہوائیں اس کو کچھ نہیں بگاڑتی. لیکن اچانک سے تند و تیز ہوا آتی ہے اور وہ گر جاتا ہے, دائیں بائیں جھکتا نہیں گر جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے مومن کو مصیبتیں, بلائیں, غم, تنگی, ہر طرح کے حالات, کبھی فراخی کبھی خوشی اور کبھی روزی میں برکت اور کبھی صحت, کبھی نعمتیں ملتی ہیں کبھی نعمتیں جاتی رہتی ہیں. تو حدیث پاک میں ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی ہر حالت میں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ رکھا اللہ, جبکہ منافق کے لیے, گناہگاروں فاسقوں کے لیے یہ بات نہیں ہے, بلکہ وہ بظاہر مال و دولت میں کھیلتے اور عیش و عشرت میں نظر آتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں, بظاہر آرام سے رہتے نظر آتے ہیں, لیکن اچانک ہی ان کو موت آ لیتی ہے. تو مومن کے لیے یہ مصیبتیں, بلائیں اور خوشی کے حالات, قبض اور بسط, یہ سب چیزیں پیش آتی رہتی ہیں, اس میں مومن کا درجہ بڑھتا رہتا ہے, اللہ کا قرب بڑھتا رہتا ہے, جبکہ فاسق اور فاجر کو یہ نعمت نہیں ملتی. اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جو ہے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ برائے عذاب ہوتی ہیں, کیونکہ جو مصیبت آتی ہے اس میں وہ واویلا کرتا ہے, چلاتا چیختا ہے, یا تو آتی نہیں ہے خدا تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں, اور آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرنے کے بجائے اس پر واویلا کرتا ہے, چیختا چلاتا ہے, اعتراض کرتا ہے. تو اس لیے مصیبتوں سے, آلام سے, مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی فکر کی ہے, بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, ہر حال میں فائدہ ہے, ہر حال میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے جو بھی حالات آتے ہیں. فرمایا کہ چار صورتیں ہیں اور کوئی صورت نہیں, کہ یا تو مصیبت بھیجنے میں, بیماری بھیجنے میں, ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو, تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حاجت سے پاک ہے, کسی کے محتاج نہیں ہے, وہ فائدے کے محتاج نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو یوں ہی مصیبت بھیج دیں, تو یہ فضول و لغو کام ہوا. دوسری صورت یہ, ایک تو یہ کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہو, اور ایک صورت یہ ہے کہ نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو, تو یہ ایک فضول اللہ کام ہے, تو یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو کچھ بندے کا فائدہ ہو, تو یہ بھی محال ہے, ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فائدے سے مستغنی ہے, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی چیز کی. تو چوتھی صورت ایک ہی باقی رہتی ہے, اور وہ یہ کہ تمام حالات میں بندے ہی کا فائدہ ہو, سراسر بندے کا فائدہ ہو. سمجھ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. تو بہرحال جو بھی غم مومن کو پہنچتا ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ناموافق حالات ہوتے ہیں, کبھی روزی میں تنگی بھی ہوتی ہے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی برضا رہنے والا سب سے اونچے مقام پر ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت پھول پوری نے پوچھا کہ حضرت کیا اخلاص سے اونچا بھی کوئی مقام ہے؟ حکیم الامت نے فرمایا اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے, اور وہ ہے تسلیم و رضا کا. कि हर हाल में बंदा अल्लाह ताला से राजी रहे, खुश रहे, मुतमईन रहे, सब्र करे। है इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। और जो अल्लाह के रास्ते का गम है, शरीयत पर चलने का मुजाहदा है और गुनाहों से बचने का मुजाहदा है, इससे जो गम आता है ये तो बहुत ही कीमती गम है। हमारे हजरत ही का शेर है, फरमाते हैं कि राह हक का हर एक खार अख्तर, राह हक का हर एक खार अख्तर, रश्क रेहान व सुंबुलो सौसन, रश्क रेहान व सुंबुलो सौसन। हजरत हमारे फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह के रास्ते में एक कांटा चुभ जाए, किसी ने कोई ताना दे दिया, कोई तंजिया बात कह दी, कोई मजाक उड़ा दिया, शरीयत का मजाक उड़ा दिया, टोपी का मजाक उड़ा दिया, दाढ़ी का मजाक उड़ा दिया, अगरचे उसके लिए तो ये बहुत खतरनाक बात है, आदमी बाज जुमलों से काफिर भी हो जाता है, ईमान जाता रहता है, तो इसलिए शरीयत का तो मजाक ना उड़ाए कम अज कम। लेकिन जिसको जो बातें बनाता है उसके दिल पर एक गम गुजरता है, इसी गम पर एक शेर हजरत का याद आ गया। गुजरता है कभी वो गम, गुजरता है कभी दिल पर वो गम जिसकी करामत से, मुझे तो ये जहां बे आसमां मालूम होता है। गुजरता है कभी दिल पर वो गम जिसकी करामत से, मुझे तो ये जहां बे आसमां मालूम होता है। यानी कभी ऐसा गम आता है अल्लाह के रास्ते में कि खुदा का उस पर सब्र की वजह से, तस्लीम और रजा पर रहने की वजह से खुदा ताला का जबरदस्त कुर्ब मालूम होता है, यानी बराह रास्त गोया अल्लाह ताला को वो देख रहा होता है। तो जो भी मामलात हालात आ जाएं उससे परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ख्वाजा साहब का एक और शेर याद आया, फरमाते हैं, न घबरा कोई दिल में घर कर रहा है, न घबरा कोई दिल में घर कर रहा है, मुबारक तुझे तेरी वीरानियां है, मुबारक तुझे या मुबारक मुझे मेरी वीरानियां है। ये दिल वीरान होता है, लेकिन ऐसे वीरान दिल को ही अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाते हैं, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। इसलिए मसाइब और आलाम में सब्र से रहना चाहिए, शुक्र के साथ रहना चाहिए और वावेला नहीं करना चाहिए, और समझना चाहिए कि इन मसाइब में भी हमारा ही फायदा है, हमारे गुनाह झड़ रहे हैं, हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, खुदा ताला का कुर्ब नसीब हो रहा है। और जो मुजाहदा गुनाह से बचने में आता है उस गम की तो क्या बात है, बहुत ही कीमती गम है। उसीलिए इसी मौजू पर हमारे हजरत के ये अशआर हैं। उनकी जान रब्बा दे चला, अल्लाह ताला की जान, उनकी जानिब रब्बा ले चला, मेरी कश्ती का मेरा ना खुदा, ना खुदा कहते हैं कश्ती चलाने वाले, यानी हमारी कश्ती का ना खुदा अल्लाह के रास्ते का गम है जो हमें लिए जा रहा है अल्लाह की तरफ। उनकी जानिब रब्बा ले चला, उनकी जानिब रास्ता ले चला, मेरी कश्ती का मेरा गम ना खुदा, मेरी कश्ती का मेरा गम ना खुदा, खूने हसरत पी के वो इशरत मिली, हसरत पी के वो इशरत मिली, ऐसे दो आलम हुआ जिस पर फिदा, ऐसे दो आलम हुआ जिस पर फिदा, खूने हसरत पी के वो इशरत मिली, खूने हसरत पी के वो इशरत मिली,
میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ اہل عشرت بن گئے میرے گدا اہل عشرت بن گئے میرے گدا میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ اہل عشرت بن گئے میرے گدا سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر سوچ کر
ناجائز خوشی پر عمل کر کے وہ جو تھوڑی سی خوشی یا عارضی مجرمانہ خوشی حاصل ہوئی تھی وہ رخصت ہو گئی. گناہ کر لیا خوشی رخصت ہو گئی. جو عارضی اور مجرمانہ خوشی تھی وہ حقیقت میں تو خوشی تھی بھی نہیں, بس نفس خوش ہو گیا, روح غمگین ہو گئی, اللہ ناراض ہو گیا, فائدہ کچھ نہ ہوا بلکہ نقصان ہاتھ آیا. تو سب کی عشرت جو ناجائز آرزوئیں ہیں جو انہوں نے پوری کر لی وہ گناہ کر کے خوشی رخصت ہو گئی جو تھوڑی بہت حاصل ہوئی تھی. اور اللہ کے لیے جو حسرت اٹھاتا ہے وہ حسرت ہمیشہ دل میں رہتی ہے. عجیب شے ہے. پھر فرمایا کہ بے وفا کون ہے, عشرت جو ساتھ چھوڑ گئی یا حسرت جو ہمارے ساتھ ہے. ہمیشہ ساتھ رہنے والا وفادار ہوتا ہے, تو حسرت کو پکڑ لو, وفادار چیز کو پکڑ لو اور بے وفا چیز کو چھوڑ دو, گناہوں کی خوشی کو چھوڑ دو, اللہ کے راستے کا حسرت و غم اٹھا لو.
سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا ان کی رحمت میر پر سایہ گگن گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا
اہل ظاہر اللہ والوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے, ان کی زندگی میں مزہ نہیں ہے, عیش و عشرت نہیں ہے. لیکن خدا تعالیٰ جو اپنی رحمت سے ان کے دل کو خوشی اور سکون عطا فرماتے ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ان کے دل کی خوشی اور سکون کو بادشاہوں کو ان کے دل کی خوشی اور سکون کی خبر ہو گئی تو وہ تلواریں لے کر دوڑ پڑے ان سے وہ خوشی اور سکون حاصل کرنے, کیونکہ بعض دنیاوی بادشاہوں کو یہ سکون قلب میسر نہیں ہے, انہوں نے اس کی ہوا بھی نہیں چپائی ہے. تو بظاہر تو اللہ والے غم میں پڑے معلوم ہوتے ہیں, یعنی روٹی چٹنی کھا رہے ہیں, جھونپڑی میں بیٹھے ہیں, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فغان ہوتی ہے.
ان کی رحمت میر پر سایہ فغان گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا خواجگیوں کے ہماری بندگی خواجگیوں کی ہماری بندگی جس طرح پالے تو ان پر رہے
اپنی گردن ڈال دینا، اللہ کا حکم تسلیم کر لینا، ہر حال میں اپنی گردن جھکائے رہنا،
خنجر تسلیم سے دوستو ہو رہی ہے غیب سے صد جاتا، ہو رہی ہے غیب سے صد جاتا، حضرت کو ہے جو عشرت عطا،
جان جان اللہ کے لیے جس نے غم اٹھایا ہوا ہے اس کی عشرت کا عالم. عجیب بات ہے کہ یا تو غم ہوگا یا خوشی ہوگی، لیکن حضرت والا رحمہ اللہ ہمارے اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع ضدین ہے. اگرچہ اجتماع ضدین محال ہے، عادتاً ممکن نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے لیے کیا چیز ممکن نہیں ہے. خدا تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں. کیسے؟ فرمایا کہ عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق، عجیب جامع ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں غم میں مسکراتے ہیں، خوشی میں روتے ہیں غم میں مسکراتے ہیں. اللہ کے سچے عاشق، اللہ کے وفادار بندے خوشی میں روتے ہیں، یعنی کہ حرام خوشیوں سے ان کو بہت غم ہوتا ہے. حرام خوشی تو بہت دور کی بات ہے، اگر ان کو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جائے تو وہ بہت کانپتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. تو وہ خوشی میں روتے ہیں، اسی خوشی پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور غم میں مسکراتے ہیں کہ یہ غم ہمارے مالک کی طرف سے آیا ہے، اپنے مالک کے لیے ہم نے غم اٹھایا ہے. تو اس کو قیمتی جانتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اس غم کو.
اہل ظاہر کو خبر نہیں، جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا.
یعنی غم ان کے باہر باہر رہتا ہے، نفس کو غم ہوتا ہے مگر روح خوش ہوتی ہے، گناہ چھوڑ کے روح خوش ہوتی ہے. اس طرح سے یہ جمع ضدین ہو جاتا ہے کہ اگرچہ اللہ کے راستے کا غم اٹھائے لیکن خدا تعالیٰ اسی غم کو خوشی بنا دیتے ہیں. جس طرح نارے ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، بجھایا نہیں آگ کو بلکہ حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم پر اے آگ تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی والی ہو جانا. آگ بجھی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں رہے، لیکن وہ آگ کے لیے ٹھنڈک والی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی ذات، آگ میں جو خاصیت رکھنے والی ذات ہے کون ہے؟ اللہ ہی نے تو آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے. جب اللہ نے آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ٹھنڈک کی خاصیت پیدا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غم کی ذات کو خوشی بنا دیتے ہیں.
اہل ظاہر کو خبر نہیں، جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا. عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی، عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی، عاشقوں کو اپنا غم غم بخشا صدا،
اور پائیدار چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو دی ہے، اور فانی اور بے قیمت چیز دشمنوں کو دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، اور اگر مسلمانوں مومنوں کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، ایمان چھوڑ دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، مگر صرف اس واسطے کہ کہیں اتنی زیادہ مال و دولت کی کثرت دیکھ کر مومن ضعیف الایمان ہو جائیں، کہیں ایمان سے نہ جاتے رہیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کو سونا چاندی نہ دیا، ورنہ وہ بھی دے دیتے ان کی چھتیں اور ان کے کام کاج کی جگہیں سب سونے چاندی کی، اتنی دولت دے دیتے، لیکن چونکہ خدا کی نظر میں تو یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کا پر کیا اس کے برابر بھی نہیں، کتنی بے حقیقت ہے دنیا۔ تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کافروں کو جو اتنی عیش و عشرت ہے، بتا دیا کہ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو بغیر بلا کے پالتا ہے، اکثر بغیر بلا مصیبت کے پالتا ہے، اور مومن کو مصیبتوں میں پالتا ہے، آلام میں پالتا ہے، مگر خفیہ خفیہ ان مصیبتوں اور آلام اور غموں پر اس کا اجر جنت میں بڑھتا رہتا ہے، مقام اور درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ کافروں کو اس کی خبر نہیں، کیونکہ اگر کافروں کو اس کی خبر ہو جائے تو پرچہ آؤٹ ہو جائے اور وہ بھی ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب منظور ہے، ایمان بالغیب، بغیر دیکھے اللہ اور رسول پر ایمان لانا اور ان کی باتوں پر ایمان لانا۔
عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی، عاشقوں کو اپنا غم بخشا سدا، ساری دنیا کے مزے پانی ملے، ساری دنیا کے مزے پانی ملے، غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا، غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا،
ساری دنیا کے مزے مزے مزہ لیا، خوشی حرام خوشی ناجائز خوشی لی، اسی وقت اول تو وہ عارضی ہوتی ہے تھوڑی اور مجرمانہ ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ فٹافٹ رفع ہو جاتی ہیں، بعد میں بے چینی اور عذاب۔ لیکن اللہ کے راستے کا غم اٹھا لیا وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ جائے گا، محشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ کل خون شہادت کا سے لتھڑا یہ زخم انہیں دکھلا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، ہمارے حضرت کا شعر ہے، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ یعنی ہم نے اللہ کے راستے کا جو غم اٹھایا ہے، لوگوں کی باتیں سنی ہیں لیکن اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کو راضی کرنا ہم نے نہیں چھوڑا، اور دشمنوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے، کافروں کے عیش و عشرت سے بھی متاثر نہیں ہوئے، تو پھر یہ جو ہم نے زخم کھائے ہیں دل پہ، کیا یہ زخم بیکار جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ زخم ہمارے وفادار ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے، کل ہم اللہ کو یہ زخمی جسم دکھلائیں گے، خون شہادت دکھلائیں گے، تو خدا تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کیا کچھ نہ عطا فرمائیں گے۔
ساری دنیا کے مزے پانی ملے، غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا، قبر کی جانب جن کی منزلیں، قبر کی جانب جن کی منزلیں، مستند
ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اپنے خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے براہ راست ہو، چاہے موبائلوں میں ہو، کیبل میں ہو، جس وجہ سے بھی ہو۔ اول تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر منع فرما دیا کہ کوئی مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ اسی طرح جن لڑکوں کی قدرتی داڑھی نہ آئی ہو ان کو بھی دیکھنا منع ہے، ان میں بھی کشش ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ براہ راست نہ دیکھے، نہ موبائلوں میں دیکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے یہ، آنکھوں کا زنا، نظر بازی، نامحرموں کو دیکھنا، گھر گھر سینما کھلے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، اور لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو دیکھتا ہے اللہ اس پر بھی لعنت فرمائے، جو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے اور یہ بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، یا جو اب جو بھی آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جو جب بھی آدمی بد نگاہی کرتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے سے نکل جاتا ہے، وہ ظلمت کے سائے میں آ جاتا ہے، شیطان کے راستے پر آ جاتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے، اللہ اور رسول کا قانون توڑتا ہے. مگر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل سے انسان کام لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، عقل سے بھی کام لو کہ جن حسینوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کل ان کا حسن باقی نہیں رہے گا اور تھوڑے دن میں ان کا حسن جاتا رہے گا. تو ایسی بے حقیقت چیز جو اپنے حال پر قائم نہ رہ سکے اس سے کیا دل لگانا. پھر آپ سے بھی آگے بڑھئے تو آخر تمام حسینہ قبروں میں فنا ہونے والے ہیں، قبروں میں مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں گے حسینوں، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. تھوڑا ڈسٹیمپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے امتحان کے لیے، ڈسٹیمپر کر کے منع فرما دیا کہ اس ڈسٹیمپر کو دیکھنا نہیں، اس سے متاثر نہیں ہونا، اس کو دیکھنا مت، اگر دیکھا تو برباد ہو جاؤ گے. تو یہ امتحان ہے ہمارا، تو یہ تھوڑا ڈسٹیمپر ہے، باقی کھال کے نیچے سب وہی کچھ ہوتا ہے. اگر غور کرو تو صرف کھال کے نقش و نگار ہیں، جب کھال اگر اتار دو کسی کی تو بالکل اندر سب کچھ وہی ہوگا، کوئی فرق نہ ہوگا، وہی گندا خون، وہی گندگی اندر بھری ہوئی ہے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ آخر کار ان کا انجام قبر میں جا کر مٹی ہونا، فنا ہونا ہے. تو ان کو اپنا مستند یعنی ان کو سہارا نہ بناؤ، ان کے سہارے مت جیو، ان سے مت دل بہلاؤ، کیونکہ یہ فنا ہونے والے ہیں. جو آدمی فنا ہونے والے سہاروں سے جی لگاتا ہے وہ بھی فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، بے چین پریشان اور معذب ہو جاتا ہے. دل لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، جمال دیکھنا ہے تو اللہ کا جمال دیکھو، ان سورج چاند ستاروں اور خوبصورت پھولوں میں اور بوٹیوں میں اور خوبصورت نظاروں میں اور قدرت کے مختلف نظارے، سورج چاند ستارے، ان میں خدا تعالیٰ کا جمال دیکھو. سورج کو دیکھو کیسی روشنی اللہ نے پیدا کی، کیسی حرارت پیدا کی، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرو. چاند کو دیکھو کیسا نور معلوم ہوتا ہے، اس سے اللہ کے جمال کی معرفت حاصل کرو. پھولوں کو، نازک پھولوں کو دیکھو کہ مٹی جیسی بے حقیقت چیز سے خدا تعالیٰ کیسے خوبصورت رنگ برنگ خوشبودار اور نزاکت والی پنکھڑیوں والے پھول پیدا کرتے ہیں، اور قسم قسم کے ذائقے اللہ تعالیٰ زمین سے، ایک ہی زمین سے پیدا کرتے ہیں. میٹھا آم ہے، ایک طرف کیلا ہے، کہیں سیب ہے، کہیں انگور ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ، اور ایک طرف کڑوی ہے، کریلا بھی ہے، اور ایک طرف جو ہے یہ آلو پیاز اور کیا کیا اناج، اور کس قدر قسم کے یہ میوہ جات، کیا کیا ذائقے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی سے برآمد کیے. اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کا تماشا تو ان چیزوں میں دیکھو. کسی نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم حسینوں میں اللہ کے جمال کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت، یعنی جو معرفت حاصل کرنے کا حکم ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی خلق میں تفکر کرو، غور کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حسینوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ہمیں ابھی معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول نے اس کو منع کیا اور آنکھوں کا زنا فرمایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو انہیں اللہ کے جمال کا آئینہ سمجھتے ہیں، حسینوں کو. حضرت حکیم الامت نے فوراً فرمایا کہ ہاں، جمال کے آئینے تو ہیں لیکن آتشی آئینے ہیں، آتشی آئینے تمہارے ایمان کو جلا کر راکھ کر دیں گے. جیسے وہ مہذب عدسہ ہوتا ہے، کنویکس لینس، اس کو سورج کے آگے کر دیں اور اس لینس کی جو شعا زمین پر پڑ رہی ہو، وہاں کوئی کاغذ یا کوئی چیز رکھ دیں، وہ اسی وقت شعا اس کو جلا دے گی. تو فرمایا یہ آتشی آئینے ہیں، یہ تمہارے ایمان کو جلا کر برباد کر دیں گے. تو حضرت یہاں نصیحت فرما رہے ہیں کہ نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، ان کو سہارا مت بناؤ، ان سے جی مت بہلاؤ، ناچ گانا مت دیکھو، ان کی خوبصورت آواز اور ان کے جو ہے بتکلف بنائے ہوئے چہرے، بناوٹ کے چہرے، سجاوٹ کے چہرے، اس کو مت دیکھو, اس کو دیکھ کر خبریں مت سنو اور میچ مت دیکھو جس میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں, بے حیائیاں ہو رہی ہیں اور کیمرہ جو ہے ان کو دکھاتے ہیں. نہ مرد جو ہے وہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور ریسلنگ اور کشتیاں دیکھ رہے ہیں, گھٹنے کھلے ہوئے ہیں, شرم کی جگہ کھلی ہوئی ہے. ایسی بے حیائی کے مناظر, ماں باپ بیٹی بیٹا حیا اٹھ گئی ہے کہ بے حیائی اتنی ہو گئی کہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا. باپ اور بیٹا اور بیٹی سب مل کے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. غرض یہ کہ حضرت اس شعر میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے دل مت بہلاؤ. دل بہلاؤ تو اللہ کے نام لو, اللہ کا نام لو. ایک بزرگ فرماتے ہیں, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. کہ ان کا اللہ کا نام لیے بغیر ان کی زندگی زندگی نہیں, موت معلوم ہوتی ہے. اللہ کا نام لیے بغیر ان کو غذا غذا نہیں لگتی, بلکہ اللہ کا نام ان کی روح کی غذا ہے. اللہ سے دل بہلاؤ, اللہ کا نام لے کے دل بہلاؤ, کلمہ طیبہ کا ورد کر کے دل بہلاؤ, تلاوت قرآن پڑھ کر کے دل بہلاؤ اور ذکر اللہ کر کے دل بہلاؤ, اللہ سے مناجات کر کے دل بہلاؤ, جنت کی نعمتیں مانگ کر دل بہلاؤ اور ان نظاروں کو جو جائز ہے جن کو دیکھنا, ان کے دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو, ان سے دل بہلاؤ.
قبر کی جانب جن کی منزلیں مستند کو نہ تو اپنا بنا.
یہ آخری دو شعر اسی مضمون پر ہیں کہ دشمنوں کو یعنی کافروں کو اور فاسقوں گناہگاروں کو خدا تعالیٰ نے مٹی اور پانی کے کھلونوں میں مشغول کر دیا ہے اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے, مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے ہیں, تاکہ جو چونکہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کے علم ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے, ہزار سال بھی جیئیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے استدراج کا فیصلہ فرمایا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن اس ڈھیل کا انہیں علم نہیں ہوتا. کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے, بلکہ اس کے نشے میں وہ مست ہو جاتے ہیں. تو ان کافروں کے عیش و عشرت اور مال و دولت کو دیکھ کر حیرت مت کرو اور رشک مت کرو کہ ان کو کیسا مال و دولت دیا, بلکہ ڈر جاؤ, خوف کھاؤ کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کیسی ڈھیل دی ہے کہ گناہوں کے باوجود ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر دیے ہیں. تو اس میں سرکشی ان کی بڑھ جاتی ہے اور وہ یہ وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کے عذاب کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ اور زیادہ سرکشی کریں تاکہ ان کو اور زیادہ عذاب دیا جائے. اس لیے فرمایا کہ دشمنوں کے عیش آب و گل سے, عیش آب و گل پانی, گل مانے مٹی, یہ سب چیزیں دنیا کی جتنی پرکشش چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے پانی اور مٹی سے بنی ہیں. تو یہ پانی اور مٹی میں مشغول ہو گئے ہیں اور ہاتھ ان کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اور دوستوں کو کیا دیا, دیکھو,
دشمنوں کو عیش آب و گل دیا,
اپنے وفاداروں کو, اپنے عاشقوں کو, اپنے محبوب بندوں کو اپنا درد دل دیا, اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دی, اپنے راستے کی تکالیف اٹھانے کی توفیق دی, جس پر ان کے لیے بڑے بڑے انعامات اور اجر و ثواب کا وعدہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے, کبھی چھینے نہیں جائیں گے اور بے عیب انعامات ہوں گے.
دشمنوں کو عیش آب و گل دیا,
اللہ ناپسند کرتے ہیں, جن سے اللہ ناراض ہیں, فاسق فساق اور فجار اور کفار اور منافقین اور مشرکین, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں تو ان کو ساحل پر بھی طغیانی یعنی مال و دولت اور عیش و عشرت کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں. دل پر ان کے عذاب ہے, منہ میں اگرچہ کباب ہے, اور ان کی قبروں پر بظاہر توپوں کی سلامی ہے لیکن قبر کے اندر اس پر عذاب مسلط ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں پناہ میں رکھے اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا کہ اگرچہ حالات تو آ رہے ہیں اور مصائب بھی آ رہے ہیں, آلام بھی آ رہے ہیں, لیکن دل پرسکون ہے, دل بالکل مطمئن. جیسے ساحل بالکل پرسکون ہوتا ہے, دل ایسا مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے اولیاء اللہ. دشمنوں کو
مضمون کتنے کام بتا دیے وقت سے آ جائے کرو, کوشش کیا کرو, اہتمام کر لینا چاہیے تھوڑا سا اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے. آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء ضربه قومه فأدموه وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول اللہم اغفر لی لقومی فإنهم لا يعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا, اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہ ساتھ جہل کے کمتر ہے بنسبت گناہ ساتھ علم کے. یعنی جہل یعنی جس بات کا علم نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے, جاہل ہے. جاہل اگر گناہ کرے تو اس کا گناہ کی جو سنگینی ہے وہ کمتر ہوتی ہے بنسبت اس گناہ کے کہ جو علم کے ساتھ ہو, معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے پھر بھی گناہ کرے. پس منقول ہے, ویل للجاہل مرتن وویل للعالم سبع مرات. جاہل کے واسطے ایک بار افسوس اس کے برے عمل پر, اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے, پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے, اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلودہ تھے. اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق دے کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے مقبول ترین بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غم دیے آخر, اور انہوں نے غم اٹھائے گی. دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو غم دیے ہیں اپنے راستے کے, تو اگر ہمیں غم آ جائے تو ہمیں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے, کیوں ہم گھبراتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں غموں سے, بلکہ خوش ہونا چاہیے. اگر عقل مند آدمی ہو
غم کو مانگنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت انبیاء عطا فرمائی ہے، سنت صحابہ عطا فرمائی ہے، سنت مقبولین عطا فرمائی کہ اللہ کے راستے کا غم ہمیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو خون آلود بھی ہوئے، مارا بھی گیا، کس قدر تکالیف پہنچائی گئیں اللہ کے راستے میں چلنے میں، لیکن ہم ذرا شرعی پردہ کرنے میں ذرا تکلیف اٹھانا برداشت نہیں کرتے. کسی لوگوں نے باتیں سنا دی، پردہ چھوڑ دیا، داڑھی پوری رکھ لی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے اور ریش بچہ جو یہ آگے ہے، یہ سب ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے کم پر کترانا حرام ہے. چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے ایک چاول کم بھی کترانا دونوں حرام ہے. پھر بھی جو ہے ذرا سی اپنی ٹپ ٹاپ کے لیے اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم داڑھی کاٹ لیتے ہیں اور تکلیف اٹھانا پسند نہیں ہے ہم کو. کوئی بھی معاملہ ہو، شرعی پردہ کرنا ہو یا کاروباری معاملات ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، سب میں دین میں ہمارے کامل ترین طریقہ سکھلایا گیا ہے، لیکن ہم معاشرے کے نقالی کے اندر اور کافروں اور جانوروں کی نقل کے اندر ہم شرم محسوس نہیں کرتے، افسوس کے شرم محسوس کرتے ہیں اللہ اور رسول کے راستے میں چلنے پر. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے راستے کی ہر غم کو اٹھانے کی خوشی خوشی وہ غم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر جس طرح قعدہ کرتے ہیں نماز میں اس کی طرح ذرا آگے کی طرف جھک کر بیٹھے. کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. پہلے دسترخوان اٹھوانا، پھر خود اٹھنا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مبدع ولا مستغنن عنہ ربنا. ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے. فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض خصوصیات میں، یعنی ان امور کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائے، اور وہ چند قسم کے ہیں. ایک قسم وہ امور کی ہے جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات مقدسہ میں پائے گئے، مثلاً سب سے اول آپ کے نور پاک کا پیدا ہونا، نمبر دو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تو آخر میں کیے گئے لیکن نبوت سب سے پہلے آپ ہی کو عطا کی گئی. یوم میثاق میں سب سے پہلے الستُ بربکم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا فرمانا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو، جب تمام روحوں انسانی کو جمع کر کے فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے جواب دیا تھا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے جواب دینے والے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. آپ کا نام مبارک عرش پر لکھا جانا، اور نمبر پانچ خلق عالم سے آپ کا مقصود ہونا، نمبر چھ پہلی سب کتب میں آپ کی بشارت اور فضیلت ہونا، نمبر سات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی برکات حاصل ہونا، ان کی روایات فصل اول اور دوم میں گزری ہیں وغیرہ ذالک، اس قسم کے اور بھی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اله العالمين انسكم معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں نور والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ دل، پاکیزہ اعمال عطا فرما، الہ العالمین پاکیزہ زندگی عطا فرما، گناہوں والی اے اللہ اور غلاظت والی، گندگی والی اور ناپاک اور بے حیائی والی، بے شرمی والی، بے وفائی والی زندگی سے میری، میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کے، ان کے گھر والوں کی، حاضرین و حاضرات کی اور تمام سننے والوں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، خصوصاً غیروں، کافروں اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے، ان کے جیسے ظاہر سے، ان کے جیسی رسومات سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر گھر کی حفاظت فرما، ہر دل کی حفاظت فرما، غیروں کے طریقے سے نفرت عطا فرما، اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یا طریقوں سے محبت عطا فرما، عشق عطا فرما، اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما، دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو اے اللہ سنتوں کا نمونہ بنا دے، ہماری زندگیوں کو سنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے اخلاق کو سنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے ظاہر کو سنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے باطن کو سنت کا نمونہ بنا دے، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، الہ العالمین ایمان کامل پر جینا، اسلام کامل پر جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا نصیب فرما، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، اپنے پسندیدہ اعمال ہم سب کو نصیب فرما، اور ناپسندیدہ اعمال سے نفرت اور حفاظت فرما، نفرت بھی عطا فرما دے اور ہم سب کی حفاظت بھی عطا فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجرہ مستمر عطا فرما، ہماری ساس صاحبہ کا کل سرجری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اور گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو 100% کامیاب فرمائے، انتہائی آسان فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کے بیماروں کو اللہ صحت کامل عاجرہ مستمر عطا فرما، جس کو کوئی تکلیف ہو اللہ اس کی تکلیف کو رفع فرما، اے اللہ ہر قسم کی تکلیف کو رفع فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے یا جو نہیں، جن نہیں کر سکے تمنا رکھتے ہیں، یا جو جنہوں نے تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ ہم ان کے لیے بھی آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو مکمل عافیت دارین نصیب فرما، فلاح دارین عطا فرما، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، سیلاب ہے، بارش ہے، اور یہ مہنگائی ہے، اور قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ظلم و زبردستی اور جبر ہے، اے اللہ اس کو دور فرما، اللہ ہمارے ملک سے دور فرما، امن و امان عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ عدل و انصاف نصیب فرما، اور اللہ ہم کو بھی نیک بنا دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا دے، ہمیں بھی اپنا خوف اور خشیت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی خوف اور خشیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا دے، اور عدل انصاف سے حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک سے سودی نظام کا مکمل خاتمہ فرما، رشوتوں کا خاتمہ فرما، ظلم اور زبردستی کا خاتمہ فرما، امن و امان عطا فرما، اور اللہ بدکاریوں کے اڈے، شرابوں کے اڈے اور بے حیائیوں کے کام اور سینما گھر اور جگہ جگہ گھر گھر میں جو کیبل اور یہ اسمارٹ فون کی لعنت ہے جو اس کا غلط استعمال ہے، اے اللہ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرما، ہر مسلمان کو اس سے 100% اجتناب کی اور دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں سے گندگیوں کے آلے نکالنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی وفاداری والی زندگی عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراخی عطا فرما، اے اللہ جن کو غم ہے اس کو خوشی میں تبدیل فرما، اے اللہ کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ ہے اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی پریشانی یا مسئلے کو حل فرما، اور جو بھی ضروریات اور حاجات جائز ہیں اے اللہ سب کے سب کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اللہ کسی کے سامنے دست دراز کرنے دست سوال دراز کرنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اس ذلت سے ہر ایک کی حفاظت فرما، اور اللہ کسی کا ہمیں محتاج نہ کر، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اور ہمیں استغنا عطا فرما جو جن لوگوں کو آپ نے ہم سے زیادہ دیا ہے، اے اللہ ہماری نظر اس پر نہ جائے، ہمیں مستغنی کر دے، اللہ اپنی ذات کے سوا سارے عالم سے ہمیں مستغنی کر دے، اے اللہ سارے عالم سے ہماری نظر اٹھا کر ایک اپنی ذات عالی عطا فرما دے، اور اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لے، الہ العالمین اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لے، اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لے، اللہ طریق قادر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.